اگر آج بھی ہم مسلمان اس بات کا دل میں یقین رکھے نا کہ سب طاقتوں سے بڑی طاقت اللہ کی ہے. مجھے اپنی کسی بک میں لکھی ہوئی ایک بات یاد آتی ہے, یعنی جب آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے تو ہسٹری کی اور سائنس کی اور مختلف بکس ہوتی تھیں نا, لیکن ایک جملہ میرے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کا اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے. پتہ نہیں یہ کس کلاس میں پڑھا تھا, ایف ایس سی میں, جیسے میرے خیال سم ٹائم کمپلسری کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں نا, ان میں پڑھا تھا. یقین کریں کبھی سوچا بھی نہیں یہ کیا جملہ ہے, بڑا اتنا مشکل لفظ لگتا تھا, حاکمیت اعلیٰ کا یا اختیار صرف اللہ کو ہے. یہ ہمارے اسکول کالجز یونیورسٹیز کے عام ٹیکسٹ میں پڑھائی جاتی ہیں چیزیں, لیکن جب ہم عملی زندگی میں آتے ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو وجہ بنا کر ہم اپنی نمازیں نہیں چھوڑتے. ہم تو اپنے چھوٹے چھوٹے اپنے جیسے لوگوں کے لیے نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور شادیوں میں جائیں یا خوشیوں میں جائیں تو کہتے ہیں چھوڑو نا, اب اس وقت کون نماز پڑھے. تو یقین کرے اگر ہم سب اپنے گھروں میں اپنے مردوں کو اس بات کا عادی کر دینا, میں نے اپنے مرد کو, بھائی کو, بیٹے, شوہر, جو بھی آپ کے گھر میں رہتے ہیں, میں نے گھر میں نماز نہیں پڑھنے دینی, آپ کی 90% تکلیفیں, مسئلے, پریشانیاں دور ہو جائیں گے. نماز ایک اتنا خوبصورت بریک ہے, لڑائی ہو رہی ہے بیچ میں نماز ہے, آپ کو اٹھنا پڑے گا, جھگڑا ہو رہا ہے سو رہا ہے تو اٹھنا پڑے گا, گھر سے مر جا نہیں رہے آپ چاہ رہے ہیں ذرا گھر صاف کر لے, وہ جائیں گے. تو اس طرح کا بیلنس زندگی میں آئے نا تو یہ اصل دین ہے. مجھے حضرت داؤد کی زندگی کو پڑھانے کے دوران یہی فیل ہوا کہ ہی واز سو بیلنس پرسنالٹی. انہوں نے اپنی عبادت کا وقت رکھا ہوا تھا, آرام کا وقت رکھا ہوا تھا, کسب کا وقت تھا, اپنے ہاتھ کی محنت سے کھاتے تھے. یہ بھی آپ نے ان کے بارے میں روایت سنی ہوئی ہے کہ یہ اپنی محنت کی کمائی کا کھاتے تھے. انہوں نے اللہ سے مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زرے بنانے کی صلاحیت دے دی تھی. تو دین ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ یہی ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ جو دنیاوی دولت اور دین کی دولت اس کو جمع کر لے وہ دنیا کا بادشاہ ہے. علامہ اقبال کی ایک پوئم بھی ہے نا کہ تو نے پوچھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت, آ میں تجھ کو بتاتا ہوں. یعنی امامت کس کی ہے؟ کہ جس کو دنیا کے کاموں میں بھی آگے بڑھنے کا شوق ہے اور دین کے کاموں میں بھی آگے. اور جس دن مسلمانوں میں یہ کمبینیشن بن گیا کہ ہمارے بچے یہاں کی یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے, پھر وہ مدینہ اور مکہ کی یونیورسٹیز میں بھی پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں, اور وہاں جا کے اپنے دین کے معاملے میں کبھی شرمندہ ہی نہیں ہے, اصل پھر دین آئے گا. دوسرے لوگ ہم سے مایوس ہو جائیں گے. یہ جو آج ہم کٹ پتلی کا کھیل بنے ہوئے ہیں نا, اس کی وجہ یہ کہ ہماری اپنی کوئی سے نہیں ہے. تو پورے یقین کے ساتھ ایسے رہیں, بلکہ مجھے کسی کا یاد آ رہا ہے, غالباً شاید علامہ اقبالی کی بات ہے, کہ ایک دفعہ وہ کسی ایسی محفل میں موجود تھے یورپ کی کہ جہاں سب نان مسلم تھے اور نماز کا وقت آیا تو انہوں نے اکیلے نے وہاں کونے میں کھڑے ہو کے برٹش پارلیمنٹ کے اندر یا جو بھی وہاں کا ہال تھا وہاں نماز پڑھی تھی. کتنی کو جرت کی ضرورت ہے, اور کوئی کیا کر سکتا ہے کہ آپ کو اس سے کوئی روک سکتا ہے؟ صرف جرت پیدا کرنے کی بات ہے. اور جب انسان کو پہلے سے اس کا یقین ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ وہ کام پھر کروا لیتا ہے. اسی لیے اب اگلی آیتوں کو سنیے اور سوچئے کہ ہم نے جو کھانے پینے, کمانے, جینے, دنیا کے پہننے اوڑھنے کو مقصد بنا لیا تو کیا یہ مقصد حیات ہے؟ بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں, یعنی آیت 27 سے 29. کسی کو پرپز آف لائف بتانا ہو, مقصد حیات بتانا ہو کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا, کس طرح سے کیا حالات ہیں, تو اس کے لیے ایکسیلنٹ آیت ہے. بلکہ میں اس کا ہمیشہ ٹاپک یہ سوچتی ہوں ذہن میں کہ مسلمان اور کافر کا نقطہ نظر جینے کے معاملے میں کیا. اور ویسے تو یہ موضوع بہت جگہ آیا ہے, لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ آیتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسلمان اور کافر کا سٹائل ایک جیسا نہیں ہو سکتا. آیت 27, وما خلقنا السما والارض وما بینہما باطلا, اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا. بالکل وہی بات جو سورۃ آل عمران کی آیت 191 میں ہم پڑھ چکے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, اے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا اور تو پاک ہے, پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اسی طرح ہم نے سورۃ مومنون کے آخری رکوع آیت 115 میں بھی پڑھا تھا, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. یعنی عبث اور بیکار کام کرنا یہ اللہ کی شان سے بعید ہے. اچھا بھائی, پہلی بات تو سمجھ آ گئی کہ بے مقصد پیدا نہیں کیا, تو پھر یہ کون کہتا ہے کہ بے مقصد پیدا کیا ہے؟ کوشچن آتا ہے نا. تو فرمائے ذالک ظن الذین کفروا, یہ گمان تو کافروں کا ہے, یہ تو ان کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا. کافر کہتے ہیں کھاؤ پیو, ایٹ ڈرنک, بی میری, گو سلیپ ایٹ اینڈ ریپیٹ. ان کا ہے کہ روز جیو اور روز سو اور کھاؤ اور پیو اور سارا دن کام کے نشے میں رہو اور رات کو شراب کے نشے میں دھتوں کے سو جاؤ, یہ ان کا کام ہے. فویل للذین کفروا من النار, یہ گمان ان کا ہے اور بس ہلاکت اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے آگ کی. تو کیا پتہ چلا, پرپز آف لائف. قرآن ایک لفظ میں جس چیز کے ہمیں دعوت دیتا ہے نا, یہ پرپز آف لائف ہے. آپ خود بھی تو اس بات کے گواہ ہیں نا کہ قرآن کو سمجھنے سے پہلے آپ اپنی زندگی کے پرپز سے آگاہ نہیں تھے. کتنے لوگ اس جملے کی تصدیق کریں گے؟ میں تو نہیں تھی آگاہ, مجھے تھا کہ یہ پرپز آف لائف ہے. قرآن پڑھنا, نماز پڑھنا, روزے رکھنے یہی سوچتے رہتے تھے. آپ اگر اپنی ارد گرد رکھی ہوئی دیکھیں اور پھر سوچیں کہ کیا آپ آنے والی جتنی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں, چلیے کمپیوٹر ہے, چھت ہے, کرسی ہے, میز ہے, کیا یہ بغیر مقصد کے ہے؟ کیا اس کا کوئی پرپز ہے؟ ہے نا. تو جب بے جان چیزوں کا مقصد ہے, آپ کی فریج کا ایک مقصد ہے, آپ دن میں چار دفعہ فریج کا ڈور کھولتے ہیں تو مقصد کے ساتھ کھولتے ہیں نا, تو یہ بتائیے کہ پھر اتنی بڑی دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ اس کائنات کو بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ انسان جو دنیا کی سب سے پیاری تخلیق ہے, کیا اس کا کوئی پرپز نہیں ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ خیال آتے ہی زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے. جو کفر اور اسلام کی سرگرمیوں کا فرق ہے نا, جو بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے. ہم سوچتے ہیں اپنے بچوں کو جب منع کرتے ہیں نا, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, تو وہ سوچتے ہیں اسلام روڈ ہے, بیکار ہے, مزہ ہی نہیں کرتے, خوش نہیں رہتے, اس وجہ سے کہ یہاں کوئی فن نہیں ہے. میں کہتی ہوں آپ اپنے جوان ہوتے بچوں کو صرف ایک پوائنٹ کے ساتھ کافر دوستوں ان کے طور طریقوں سے الگ کر سکتے ہیں, اور وہ کیا؟ پرپز آف لائف بتا کر. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے وہ باغ ہے. بس اس مثال کو سامنے رکھ لیں, قید میں جانے والے قیدی کی زندگی دیکھ لیجئے, اور اس کے علاوہ ایک باغ میں پکنک کے لیے جانے والے کا طرز عمل دیکھیے, فرق ہے کہ نہیں؟ باغ میں جائے گا, کھائے گا, پیے گا, سنیکس رکھے گا, گھومے گا, پھرے گا, موج کرے گا, فن, اس کے لیے تو فن فن فن. اور قیدی کے لیے کیا؟ قید قید قید. وہ اس کی نظر گھڑی پہ ہوگی, میرے کتنے دن رہ گئے ہیں. قیدی کبھی نخرے کرتا ہے, آپ نے مجھے میک ڈونلڈ کا برگر کیوں نہیں دیا, اور مجھے اس کا کیوں نہیں دیا, اور اس کا کیوں نہیں دیا؟ چل پڑتا, وہ کہتا ہے جو دو گے ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, نو پرابلم. لیکن اس کے برعکس بعض اوقات ہم ان چیزوں کو لے کر اپنے بچوں کو دور کر دیتے ہیں. اگر آپ اپنے بچے کو 15 سال کا ہونے تک پرپز آف لائف سکھا چکے ہیں تو کبھی وہ آپ سے یہ کوشچن نہیں کرے گا کہ وائی دس ناٹ اینڈ وائی دیٹ ناٹ, میری زندگی ایسی کیوں, وہ کیوں. پھر وہ گلے میں گٹار بجا بجا کے خوشیاں نہیں منائیں گے. ایسے لوگوں کو زندگی کا مقصد ہے, پوائنٹ آف ویو بدل جاتا ہے. آپ گھر سے پارٹی کی نیت سے نکلتے ہیں تو آپ کے جانے میں, پہننے میں, اوڑھنے میں, تیاری میں بالکل ایک فرق ہوتا ہے, اور آپ گھر سے کمرے امتحان کے لیے نکل کے آتے ہیں تو فرق ہوگا نا. اس لیے اس چیز کو اپنی زندگی میں رکھیے, کیونکہ جب تک پرپز نہیں پتا تب تک ہم وہ کام کر ہی نہیں پاتے. دیکھیے نا, کوئی کسی جگہ جا رہا ہے, صبح اٹھ کے نکلا, آپ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو, کہنا پتا نہیں, کیوں جا رہے ہو پتا نہیں, جا کے کرو گے کیا پتا نہیں. آپ سے کوئی پوچھ لیتا ہے بھائی آپ پاکستان جا رہی ہیں, پتا نہیں, جا کے کیا کرنا ہے پتا نہیں, پہلے کدھر جائیں گی پتا نہیں, وہاں جا کے کیا کریں گی پتا نہیں, پہ نتیجہ کیا ہے پتا کوئی نہیں. گو ود دا فلو, جو ہوگا ہوگا, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. جن لوگوں کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں, وہ جاتے ہیں 15-20 دن بھی گھوم کے آ جاتے ہیں, ان کے پاس شاید نمازیں بھی پوری نہیں ہوتی. آپ پلان لے کے جاتے ہیں ایک جگہ کہ میں نے ایک ویک کے لیے کہیں جانا ہے, آپ ایک ایک منٹ لکھتے ہیں, ٹائم لیتے ہیں, کر کے آ جاتے ہیں. یہاں ہم آپ کا ایک دن ٹائم ٹیبل نہ بننا ہے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. میں اپنے پاس ایک گول نہ لے کر آؤں کہ آج میں نے آپ کو اتنا پڑھانا ہے, تو میں تو نہیں پڑھا کے جاؤں گی, میں آپ کو صرف ایک آج پڑھا کے جاؤں گی. بلیو می, یہ لیسن پلان ہے جو ہمیں کھینچتا ہے, ورنہ جب قرآن کی ایک آیت شروع ہوتی ہے دل ہی نہیں کرتا اس کو آگے سے آگے کریں, پیچھے سے پیچھے کریں. تو لہٰذا یہ سوچ اپنی زندگی میں لانی ہے, اکیلے بیٹھ کے سوچیں. اور ہم سب تو بہت ہی اس معاملے میں خوش قسمت ہیں کہ نان مسلم لوگوں کے پاس ہے, جہاں لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہے ہی نہیں کہ خدا بنانے کا. اس کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت لیکچر ہے, پڑھنے بھی دیکھا ہوا ہے, اور ہمارے پاس بہت زیادہ لوگوں کو ہم دلواتے بھی تھے. یہ پرپز آف لائف ایک ڈی وی ڈی ہے خالد یاسین کی. کسی کو بھی اگر آپ اللہ کے بارے میں بتانا چاہیں اور یہ کہ بھئی اللہ کی ذات کون ہے, تو یہ ضرور سنائیں. اگر آپ چاہیں آپ کو میرے حال یوٹیوب پہ بھی ملے گا, تو اس کا نام ہی یہ کہ پرپز آف لائف بائی خالد یاسین. یہ خود بھی نان مسلم تھے پہلے, یعنی کنورٹ ہیں. تو انہوں نے اس سارے کو لیا اور ان کی اس چیزوں کو کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ایک جگہ 43 لوگوں نے اسلام قبول کیا. یعنی مسلسل اس ایک لیکچر کو سن سن کر کئی لوگ اس کو بنا چکے ہیں. لوگ سینکڑوں میں یہ منگواتے تھے ہم سے اور ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کرواتے تھے. بہت زیادہ دعویٰ پرپس کے لیے یہ خوبصورت لیکچر ہے. اگر آپ کو موقع مل سکے تو آپ سنیں. اور ویسے بھی مجھے پرسنلی ان کا سٹائل اس لیے اچھا لگتا ہے کہ بہت کلیئر اور بہت زیادہ یہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں. جب زندگی کا مقصد نہیں ہوتا نا تو وانڈر بلائنڈلی ہے, ادھر سے ادھر آپ سارا دن گزار دیں گے, آپ کے پاس کوئی پرپز نہیں ہوگا. اور جس دن آپ کو پتہ ہے 10-20 لوگ کھانے پہ آ رہے ہیں, پھر اس دن ذرا اپنی پھرتیاں دیکھا کریں. تو پرپز کے بغیر کام نہیں ہوتا جب تک آپ کو نہیں پتا. یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ نیکیوں کے اتنے مواقع ضائع کر رہے ہیں. جو کر رہے ہیں اسی پہ مطمئن ہے, ہاں سن رہے ہیں نا ہفتے میں ایک دن, ہاں سن رہے ہیں نا گھر سے, ہاں سن رہے ہیں نا فون پہ. یہ صرف اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اس دن کا یقین نہیں. خبر تو ہے, مسلمان ہونے کے ناطے بچپن سے ہم لوگ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ قیامت آنی ہے, ہوگی قیامت کے دن, نیکیوں کے بلڑے بدلیوں کے بدلے, یہ سب خبر ہے. مجھے پتا ہو کہ میں باہر جاؤں گی, محنت کروں گی تو مجھے یہاں سے کچھ مل جائے گا, تو پھر میں گھر میں پڑی رہوں کہ چلو مجھے گھر بیٹھے جتنے بھی مل رہے ہیں اتنے ہی بہت ہے. تو دنیا میں تو کسی بیوی کو اپنے شوہر کی طرف سے یہ چیز پسند نہیں آئے گی نا. ہم کہتے ہیں جائیں محنت کریں, کمائیں, کچھ ایکسٹرا آور لگا لیں, کچھ ٹائم لگائیں. اسی لیے اگلی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دونوں کا تقابل کرتے ہوئے فرماتے ہیں, ام نجل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کر دیں گے؟ یہ ہے کوسچن. کیا کافر اور مومن برابر ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ دنیا میں جو نیک لوگ ہیں وہ اکثر نیکی کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. اب اگر ایک شخص ہے جو نیکی کے کام کرتا ہے, خود اپنے لیے بھی محنت کرتا ہے, دوسروں کو فائدہ دیتا ہے, اس کے برعکس کچھ لوگ ہیں جو برے کام کرتے ہیں, چوریاں, ڈاکے, ظلم, شرارتیں, بد امنی, لوٹ مار ہے. اب بتائیے کیا دنیا کی زندگی میں یہ دونوں برابر ہیں؟ جیلوں میں نیک لوگ ڈال دیے جاتے ہیں, اچھے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے؟ نہیں. دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں مجرموں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اور نیک لوگ اور ڈیسنٹ اور مہذب لوگ وہ بہت اچھی اچھی فیلڈس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو دنیا میں یہ موجود ہے تو کیا آخرت میں اللہ سب کو پکڑ کے ایک ہی گھاٹی میں ڈال دے گا؟ اب آپ دیکھیں گے اگلے 8 ان پاروں میں جتنے رہ گئے بار بار یہ مضمون آئے گا, اب نجل المسلمین اکل مجرمین مالکم کئی پتا حکومون, کیسے فیصلے کرتے ہو, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ وہ حکومت کیا حکومت ہے جو چوروں ڈاکوں اور سب کو ایک برابر کر دے؟ اسی ملک میں دیکھ لیجئے چوروں ڈاکوں کو نہ پکڑا جائے تو کیا اس ملک میں آپ رہ سکتے ہیں؟ اور یہاں سارا دن کام کرنے کے بعد اینڈ آف دا منتھ کسی کو پے نہ ملے تو اتنے سکون سے لوگ کام کریں گے؟ یہ تو دنیا میں ایک دن نہیں چلتا, تو اللہ سے لوگوں نے اسی نافرمانی کی امیدیں لگا رکھی ہیں, ورنہ تو پھر ہر قدم پر قانون ٹوٹیں گے اور خرابیاں ہوں گی. تو لہٰذا وہاں برابر نہیں ہے کیونکہ یہاں برابر نہیں ہے. دونوں کا جینا فرق, مرنا فرق, سٹائل آف لیونگ فرق. مومن تکلیفوں اور پابندیوں میں زندگی بسر کرتا ہے, اس کو اجر کی امید ہے. اس کے برعکس جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہاں کھاتے پیتے موج کرو مستی کرو تھوڑی دیر ادھر ہے, وہ تو کبھی کبھی قانون سے نہیں ڈرتے, اخلاق سے نہیں ڈرتے. وہ کہتے ہیں مادر پدر آزاد ہو جاؤ, مزہ کر لو, بس مستی کر لو, جیو بس ایسے کہ مزہ آ جائے, اور وہ حیوانیت پہ چل چل کے اپنی جبلت کے تقاضے پورے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام نجل المتقین کل فجار, کیا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے کوشچن, لیکن کیا ہے یہ استفہام انکاری کہ وی ول ناٹ ڈو دس, ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. جو ہی پرپز آف لائف کی بات ہوئی ساتھ ہی کتاب کی بات آ گئی جو زندگی کا مقصد سکھاتی ہے. تو فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارکن, اے نبی یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے بہت بابرکت ہے. اللہ اکبر, مبارک عربی میں البرکہ کسی چیز میں سے اس کے خیر کے نکالنے کے عمل کو کہتے ہیں. ایک مثال لیجئے, ایک شخص ہے اس کے اندر بہت قوت ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا پوٹینشیل بہت ہے, بالقوہ کوئی مثبت صلاحیت اور اہلیت موجود ہے, لیکن اس کی وہ صلاحیت کب کام میں آئے گی؟ جب اس کو اپنی اس صلاحیت کا پتہ ہوگا, ادروائز اس کو شعور نہیں, وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا. چنانچہ اگر کوئی واقعہ یا کسی دوسرے شخص کا کوئی عمل، کوئی نصیحت اس کو احساس دلا دے کہ دیکھو تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، اٹھو یہ کام کرو، تو اس کا وہ کہنا اس شخص کے لیے کیا بن جائے گا؟ برکت کا سبب بنے گا نا. اپنے اوپر لیجئے، تو ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا ہمارے اندر کیا خوبی ہے. پھر کوئی ایک پیارا آتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے نہیں یو کین ڈو اٹ، کرو اس کو، لے چلو اس کو، کرو گے؟ تو آپ کہتے ہیں اچھا آپ کہہ رہے ہیں میرے سے تو نہیں. وہ کہتے ہیں کوشش تو کریں، جب آپ کرتے ہیں تو واقعی وہ کام ہو جاتا ہے، اور اچھا ہونا ہو فائدہ تو لوگوں کو ہونے لگ جاتا ہے نا. تو آپ کہتے ہیں واہ اس نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا. سمجھ آتی ہے نا؟ آپ اس ایک کی آپ کی نظر میں کیا وقت ہوگی، آپ اس کو کیا کہیں گی کہ یہ میرے لیے بڑا بلیسڈ ہے، تو یہ کتاب بھی یہی کام کرتی ہے. یہ کتاب وہ ایک ہے جو آپ کے اندر کے چھپے ہوئے پوٹینشیلس کو نکالتی ہے. اس کتاب کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے، سورہ قاف آیت 9 میں ہم پڑھیں گے قرآن کو کیا کہا گیا، مان مبارکن، ہم نے تمہارے لیے ایک برکت والا پانی رکھا ہے. دن رات دیکھتے ہیں، آپ زمین کو دیکھیے، اس میں اپنی اصل کے مطابق تو پوٹینشیل موجود ہے نا کہ اس میں چیزیں پیدا ہوں، لیکن خشک اور بے آب ہو گیا، زمین میں سے بیج تو نہیں نکلتے، کئی بیج چھپے ہوں گے. بارش کا پانی پڑتا ہے، سیراب ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایبزارپشن کے بعد وہاں سے پودا نکل آتا ہے. تو اس قرآن کے پانی نے آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو کھول دیا. اس خشک زمین کے لیے جو کام بارش کا پانی کرتا ہے، وہی لفظ یہ قرآن کرتا ہے آپ کی زندگیوں میں. بعض دفعہ میں خود سوچتی ہوں، آج کل 98% کلاسز جو بھی ہیں وہ ریکارڈنگز کے ساتھ ہی چلتی ہیں. مجھے وہ سسٹر آج بھی نہیں بھولی، شکل تھوڑی بہت یاد ہے، نام نہیں یاد. ڈیلس میں لیکچر تھا اور 2-3 مہینے بعد جاتی تھی وہاں، 4 گھنٹے دور ہے ڈسٹینس سے. تو وہاں ساتھی جب بلاتے تھے تو لیکچر کرنا اور کر کے آ جانا. ایک دفعہ ایک سسٹر آئیں سامنے میرے پاس، تو مجھے کہنے لگیں کہ آپ ریکارڈنگ کیوں نہیں کرتی ہیں اپنی. تو میں نے ایسے ہنس کے اس کو دیکھا جیسے کوئی بہت ہی بیوقوف انسان ہو، اور مجھے اس نے کیا بات کہہ دی ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آئی کینٹ، مجھے یعنی ہر امپاسبل والی بات تھی. میں نے ان کی بات کو نہیں سمجھا. اس کے بعد پھر دوبارہ کچھ مہینے یا سال بعد دوبارہ ہمارا وہاں ٹرپ ہوا جب بھی، تو میں نے دیکھا کہ وہی سسٹر ہے. تو وہ ایک بیگ ہاتھ میں پکڑ کے لائیں. جب میں نے لیکچر شروع کیا نا، انہوں نے پہلے نہیں مجھے بتایا، ان کو پتا تھا یہ نہیں مانیں گی. اس وقت کچھ بھی نہیں تھا جو کچھ ہم آج کل فونس میں ریکارڈ کر لیتے ہیں، کمپیوٹرز میں کر لیتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں اب لگتی. تو وہ ایک چھوٹے سے واک مین کی صورت کی ایک کیسٹ چیز ہوتی تھی، اس میں کیسٹ ڈالتے تھے لوگ اور اس کو ٹیپ ریکارڈنگ دبا کے سامنے. جب میں نے لیکچر شروع کیا نا، تو پیچھے سے اٹھ کے آئیں اور ان کے ہاتھ میں اتنا سا ریکارڈر تھا، تو انہوں نے لگا کے نا اس کو پیچھے سے، تو مجھے دیکھ کے کہتی ہیں کہ آپ نے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے. تو وہ انہوں نے آ کے نا تو میرے ٹیبل پہ رکھ دیا. یہ پہلا لیکچر تھا جو ریکارڈ ہوا ہوگا، اور مجھے اتنا مشکل، اور میرے لیے سب سے ورسٹ کام یہ ہوتا تھا کہ کبھی میں اپنی کوئی ریکارڈنگ کی چیز سنوں، میں بند کر دیتی تھی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اتنی بری ایسے میں بولتی ہوں، یہ خرابی ہے، یعنی مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. اور بعد میں ایسا ایسا پھر لوگوں نے بھی اپنے چھوٹے چھوٹے کبھی ہوتا ہے تو رکھ دیتے تھے، کبھی سیریس ہی نہیں لیا. اب میں جب بھی کبھی کلاسز میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں، آن لائن پہ چلتی رہتی ہیں، تو مجھے وہ سسٹر بہت یاد آتی ہیں. دیکھیں میں اچھا بولوں نہ بولوں کسی کو کیا لگے، یہ مجھے پتا ہے کہ اس کی وجہ سے اب دوسروں کو خیر مل رہی ہے. ایک دفعہ ایک بات کر دی، اب آپ سو رہے ہیں تو دوسرا کر رہا ہے. کئی دفعہ ایسے پھر ایسے ایموشنل جملے بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ واقعی انسان کی آنکھیں گیلی ہو جاتی ہیں کہ اللہ ہم سو رہے ہیں، کسی کی ہدایت کے فیصلے ہو رہے ہیں. اب وہ ایک بندہ مجھے تو نہیں بھول سکتا نا، کیونکہ اس نے یہ پوٹینشیل اندر سے نکلوا دیا. اور کتنا عرصہ تو میں کبھی سن لیتی ہوں، آپ کے ساتھ ہی کبھی گاڑیوں میں بیٹھتی ہوں تو میں اپنا کے سن لیتی ہوں، اور اس میں بھی 100 غلطیاں نکالتی ہوں. لیکن شروع میں 1.5-2 سال 3 میرا نہیں خیال میں نے کبھی سنا بھی ہو. میں کہتی اچھا تمہیں فائدہ ہوتا ہے جائیں آپ لوگ سن لیں، لیکن میں نہیں، خود نہیں سن سکتی، اتنی غلطی ہیں. پہلی دفعہ جب پھر ایڈیٹنگ شروع ہوئی، سلسلے سے خود ہی کام چلتے جاتے ہیں، تو ایڈیٹنگ بھی میں نے خود سیکھی پہلے، اور میں نے خود کیا اپنا ایک لیکچر ایڈیٹ. بلیو می 45 یا 1 گھنٹے کا لیکچر تھا، تو میں نے کاٹ 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 کے اس کو 15 منٹ کا کر دیا، کہ اس میں صرف 15 منٹ ہی ہیں کوئی میرے خیال میں. اتنی میں نے غلطیاں، جملہ غلط ہے، آدھی بات کر کے چھوڑ دی. اب میں بول رہی ہوں تو آپ کو نہیں پتہ چل رہا نا، یہی بولا ہوا جب ہم ریکارڈنگ میں سنیں گے نا تو کئی جگہ پتہ چلے گا کہ میں نے جملہ پورا نہیں کیا یا ریپیٹ کیا، پھر وہ ہم نکال دیتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ اگر انسان کو اس چیز کا یقین ہو جائے نا کہ یہ کتاب ہمارے سوئے ہوئے جذبے اور صلاحیتیں ابال دیتی ہے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا انسان زندگی میں کہ میں ٹیچ کروں گا، میں پڑھاؤں گا، یہ تو کبھی ہمارے ذہنوں کے خواب ہی نہیں تھے. لیکن اس کتاب نے انسان کے اندر سے خیر نکال لی نا. آج آپ کو نہیں پتا آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے ایک وقت آئے گا, کام لے گا. شرط ایک ہے کہ اگر آپ کے اندر تڑپ ہوگی, سچی ہوگی, اور اگر اس کو ٹائم بینگ سمجھا ہوا ہے, ایک بس مجبوری کا سودا ہے اور ختم ہوگا تو ہم چھوٹے تم چھوٹے, ہم روٹے یا تم روٹے تو ہم چھوٹے, تو پھر زیادہ دن نہیں چلے گا یہ ساتھ آپ کا. لیکن اگر آپ نے واقعی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد پرپز آف لائف سمجھ لیا نا, تو یقین کریں یہ کتاب اب آپ کے زندگی کی ساری محرومیاں دور کرے گی. جو کمپلیکسز تھے جو زندگی میں نہیں, مجھے ایسی سسٹرز کی باتیں یاد آتی ہیں کہ استاذہ ہم نے تو جھڑکیاں کھا کھا کے زندگی گزار دی, واللہ ہی یہ کہتی ہیں. اب ہمیں لگا کہ ہم کچھ کام گئے یہ چار پانچ سال زندگی کے جو قرآن سے جڑنے کے بعد ہوئے, اب لگ رہا ہے کہ کوئی زندگی کا مقصد ہے. صبح اٹھ کے جانوروں کی طرح کام کرنا شروع کرتے تھے اور سارے دن کے کام کے بعد یہ یقین تھا کہ ڈانٹ پڑنی ہے پھر ہی سونا ہے, تو مقصد تھا زندگی کا بس کر لیا تو ہو رہا ہے, ہو کے ختم. تو یہ کتاب تو آپ کو شاہی دے گی. کسی کا کال ہے, حدیث نہیں ہے میرا خیال ہے, لیکن کال ہے کہ یعنی قرآن اپنے صاحب کی شان بڑھا دیتا ہے. یہ قرآن حقیقت میں بندے کو عزت دیتا ہے. شرط ایک یہ ہے کہ اس کو لینے کے لیے بندہ ذلیل ہو, ہمبل ہو, اندر سے جھکا ہو, پھر اللہ کے حکم سے یہ چیز خیر دیتی ہے. تو اب اس جملے کو آپ پڑھیے کہ ھذا کتابن, یہ ہے کتاب. کون سی کتاب؟ انزلناہ الیک مبارکن, یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے برکت والا بنا دیا, پھر اس کی برکتیں آتی ہیں. اور آپ نوٹ کیجئے کہ قرآن انسان کی روح کو روشن کر دیتا ہے نا, ایک غذا کا کام بنتا ہے. روح کے اندر ہمیشہ خیر کی اور نیکی کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, قرآن اس کو اوپن کر دیتا ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا کہ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا. کہتے ہیں کہ یہ خاک کا ڈھیر ہے نا انسان, اس کے اندر ذوق ہے ویسے تجلی کا, روشنی کا. غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. سمجھ آئیے بات کی؟ کہتے ہیں اے غافل انسان تجھے پتہ نہیں ہے اس بات کا, ورنہ تیرے اندر جلنے کی طاقت ہے اور ہم سب کے اندر ہے. یہ قرآن ہی کا پانی تھا جو عمر کے کانوں تک ٹکرایا تھا تو دل کے اندر ایمان آ گیا تھا نا. تو آیا کیوں؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ, تاکہ تدبر کرو اس کی آیتوں میں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور تاکہ اس سے نصیحت حاصل کرے عقل والے. اچھا اب آپ ذرا یہاں لکھیے آج لوگ کیا کرتے ہیں اس قرآن کے ساتھ. یہ جو لی ہے نا وجہ, کیوں اترا یہ قرآن؟ تاکہ اس میں غور کرو, تدبر کرو. اور لفظ تدبر کیا ہے؟ سورت محمد میں بہت دفعہ آئے گا, ہم پڑھیں گے وہاں. افلا یتدبرون القرآن بھی وہیں آئے گا. تدبر کا لفظ کیا ہے؟ دبر. دبر کس کو کہتے ہیں؟ پیٹھ کو. تو تدبر کے کسی چیز کی بیک سے گھسنا, یعنی اندر ڈوب جانا, گہرائی میں جانا. پھر یتذکروا, پھر اس میں سے نصیحت کے موتی نکال کے لانا. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کا یہ مقصد جانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ قرآن کی اترا, اب لی کے آگے یدبرو کی جگہ وہ سب کچھ لکھ لیں جو لوگ کرتے ہیں. وظیفے پڑھو, اس کو تعویز بناؤ, جن بھگاؤ, بھوت بھگاؤ, اس کی آیتوں کو پڑھو, اور بس اس کے بعد کہو کہ دعا کریں گے تو سارے کام ہو جائیں گے. دعا کیجیے اللہ ہمیں تدبر کرنے والا اور تذکر کرنے والا بنا دیں. زندگی کا سب سے خوبصورت کام یہ ہے, میں نے دیکھا عبادت کی اعلیٰ ترین قسم تدبر فی القرآن ہے. اور جو تدبر اللہ کے قریب جا کے, اللہ کے حکم سے, اللہ کے قرآن, اللہ کے کلام, اللہ کے گھر جا کے بندہ کر کے پا سکتا ہے, وہ ڈسٹریکشن والی دنیا میں نہیں پا سکتا. رات کی وہ چند گھڑیاں اگر آپ کو نصیب ہو جائیں نا, جس میں آپ تدبر کریں, جس میں آپ غور کریں, ایک ایک چیز پہ آپ کو قرآن کی آیت جب یاد آئے گی, پھر آپ دیکھیں گے یہ دولت کیا ہے. ابھی تو پہلی دفعہ کا قرآن ہے نا, یہ آپ کے بس کانوں سے ٹکرا رہا ہے. ایک وقت وہ آئے گا, آپ چاند دیکھیں گے, سورج دیکھیں گے, گھر میں کسی کو جگڑتا دیکھیں گے, صفائی دیکھیں گے, گندگی دیکھیں گے, آپ کو قرآن کی آیتیں یاد آئیں گی. پھر آپ کی باتیں آپس میں, دوستیں, مذاق, پلان, کوڈ ورڈز, یہ سب قرآن کے ہوں گے. وہ ہے اصل میں قرآن. یہ کون سا قرآن ہے جو ہم قرآن کھول کھول کے ڈھونڈتے ہیں, کدھر تھی سورت, کہاں پڑھی تھی, کیا کی تھی. جو مرضی کو میرے جیسا آپ کو پڑھا کے چلا جائے, آپ اسے خوش ہو جاتے ہیں. جب آپ کا اپنا دل اس میں آئے گا نا, جب آپ کو خود اس کے اندر سے ملے گا نا کہ اللہ بتا تو میں کیا کروں, پھر آپ دیکھیں گے یہ جو لذت ہے نا, یہ وہ دولت ہے کہ جس کو پانے کے لیے اللہ نے ہمیں کتنے مختلف مرحلوں سے گزارا. اور جو لوگ آج بھی اس سے محروم ہیں, واقعی وہ دنیا کی بہت بڑی خیر سے محروم ہیں. باپ کا ذکر ہوا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مقصد حیات کا ذکر دیا کہ بادشاہ بننے کے باوجود حضرت داؤد پرپز آف لائف سے اب دور نہ ہوئے, اب اسی کے بیٹے کی بات ہے. اب یہاں آپ کو عملی طور پر یا 27 سے 29 میں جو میسج تھا نا, کہ مقصد حیات کو نہیں بھولنا. اس کی عملی مثال حضرت سلیمان کی زندگی کے ایک واقعے سے ملے گی. آئیے پورا واقعہ پڑھتے ہیں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا. اللہ آج بھی ایسے ہی بیٹے دے کہ بے باپ بھی نیک ہوں تو بیٹے بھی نیک ہوں. نعم العبد انہ اواب، کیا ہی اچھا بندہ تھا اور وہ اواب تھا. تعریف کیا کی؟ ہم کہتے سلیمان بڑا خوبصورت تھا، اس کی موٹی موٹی آنکھیں تھیں، ناک اس کی بڑی پتلی تھی. تعارف ہی ہونے لگا ہے نا کہ اللہ نے داؤد کو بیٹا دیا، تو پہلا لفظ کیا بولا؟ نعم العبد، غلام تھا، بڑا پیارا عبد تھا، سلیو تھا میرا. کیا دین میں آتا لو جی، عبد بننا کیا بات ہے؟ حقیقت ہے کہ انسان کا عبد بننا ہی اس کو دنیا کی ہر نعمت کو لینے والا بناتا ہے. جتنا ایک انسان اللہ کا عبد بنتا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خوشیاں بھرتا جاتا ہے. اور انہ اواب، بار بار پلٹ کر اسی کی طرف آتے تھے. اللہ اکبر، کیسے تھے عبادت گزار، جھکنے والے. مقہول کہتے ہیں کہ حضرت داؤد نبی نے ایک مرتبہ آپ سے چند سوال کیے اور ان کے معقول جواب پا کر فرمایا، آپ نبی اللہ ہیں. پوچھا کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کی طرف سکینت اور ایمان. پوچھا کہ سب سے زیادہ میٹھی چیز کیا ہے؟ جواب ملا، اللہ کی رحمت. پوچھا سب سے زیادہ ٹھنڈک والی چیز کیا ہے؟ جواب دیا، اللہ کا لوگوں سے درگزر کرنا اور لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دینا. یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے. تو اواب کون ہوتا ہے؟ جس کا دل اللہ سے جڑا رہے. کسی کام پہ جائے، ادھر ہو ادھر ہو، اس کا دل اللہ سے جڑا رہے. اس کو فکر یہ لگ جاتی ہے کہ کہیں میں غافل نہ ہو جاؤں. کبھی آپ کا فون بند ہو، کہیں کونے میں پڑا ہو یا آپ اٹھا نہ سکے، تو بار بار کیا خیال جاتا ہے؟ فون نہ آ رہا ہو. اور یہ جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم جا کے چیک کرتے ہیں اور میسج پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اواب ہوتے ہیں. کوئی میسج تو نہیں آیا، کچھ آ تو نہیں گیا، کوئی اشارہ تو نہیں کسی نے کر دیا. اواب ہر وقت اللہ کے میسیجز چیک کرتا رہتا ہے. اس کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے، اس وقت اللہ نے میرے سے اتنی کوئی چیز طلب کی تھی اور میں نے مس کر دی ہو. اواب نیکیوں کے موقعوں کی طرف بار بار بھاگتا ہے. کوئی ایسا نیکی کا موقع تو نہیں ہے میرے ارد گرد جو میں محروم نہ ہو جاؤں. اور اواب ہوتا ہے کہ جو گناہوں کے راستوں سے بھی قریب سے بھی نہیں گزرنا چاہتا، اس کو اچھا ہی نہیں لگتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے صرف اپنے رب کا بننا ہے. اور ایسا شخص کی اب ایک مثال اللہ آگے دے رہے ہیں. اس ارید علیہ بالعشی الصافنات الجیات، جب اس کے سامنے پیش کیے گئے شام کے وقت عمدہ نسل کے اصیل گھوڑے. عشیش ہی کیا ہے؟ شام کا وقت. صافیناتو ہوتا ہے صافن یا صافیناتن کی جمع. وہ گھوڑے جو تین ٹانگوں پر کھڑے ہوں. کیا مطلب ہے؟ چلنے کو تیار. جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، گھوڑے کو ایڑ لگانا. تو جب گھوڑا چلانے والا ایڑ لگاتا ہے گھوڑے کو، تو گھوڑا تیار ہو جاتا ہے، تینوں ٹانگیں کھڑی کر کے، بس ایک ٹانگ پہ بیلنس کر کے کھڑتا ہے. اس کیفیت کو صافینا کہتے ہیں. اور جیات جوادن کی جمع، تیز رو گھوڑے کو. بہت سخی کو بھی جواد کہتے، جب وہ جواد ہوتا ہے وہ پیشد ہوتی ہے. تو یہاں مراد ہے بہت تیز چلنے والے گھوڑے. مراد ہے حضرت سلیمان کے وہ گھوڑے جو جہاد کی نظر سے پالے ہوئے تھے، عمدہ اصیل تیز رو گھوڑے. حضرت سلیمان کو پیش کیا گیا، ذرا ان کا معائنہ کر لیجئے. اوریدہ اور اشیشن ظہر سے عصر تک کا یا آخر دن تک کے وقت کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو شام کہتے ہیں. خیر، ان پر ان کے خوبصورت گھوڑے پیش کیے گئے. پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا سورت نمبل میں، حضرت سلیمان کے عظیم و شان لشکر تھے، جن بھی تھے، پرندے تھے، سب کو دستوں میں منظم کیا ہوا تھا. یاد آ رہی ہے وہ سورت؟ اسی طرح یہاں اب آج ان کے گھوڑوں سے ہمیں ملایا جا رہا ہے کہ اصل طاقت اور فوجی طاقت تو گھوڑے ہی ہوا کرتے تھے. وہاں پتہ چلا کہ حضرت سلیمان جو تھے وہ اپنی فوج کے دستوں کا باقاعدہ معائنہ کیا کرتے تھے، انسپیکشن کرتے تھے، پریڈ ہوتی تھی. وَخُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، آیت 17 تھی سورت نمل کی. تو ان کو بھی دیکھتے تھے ادھر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھا لیڈر غافل نہیں ہوتا، ہر چیز کو نظر میں رکھتا ہے. کبھی ایک کا معائنہ کیا، کبھی دوسرے کا کیا، کبھی ایک کے اوپر نظر ڈالی دوسرے. اب ہوا کیا؟ کہتے کہ اس مصروفیت میں حضرت سلیمان اتنے مشغول ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا اور آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، یا اس دور میں جو بھی نماز کا نام تھا. بالکل جیسے غزوہ احزاب کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر قضا ہوئی تو آپ نے کیا کافروں کو بدعا دی تھی؟ کہ مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارن، کہ اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، کہ ان کی وجہ سے ہماری صلاۃ الوسطیٰ چلی گئی. خیر، اس کا ان کو افسوس ہوا. فقالا، تو بولے، انی احببت حب الخیر عن ذکری ربی، میں نے پسند کر لیا مال کی محبت کو اپنے رب کے ذکر کے مقابلے میں. یہ ہے اباب، اور یہ ہے زندگی کا پرپس جاننے والا شخص، کہ دنیا کی چیزوں کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا اور رب کا ذکر کرنا بھول گیا. حب الخیر، مال و دولت، گھوڑوں کی محبت، پیچھے پڑ چکے ہیں. آیت 14 تھی غالباً سورۃ آل عمران کی، کہ زجن للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، اور اس میں نام آیا تھا نا گھوڑے کا، والخیل، گھوڑے. وہی کہنے لگے، وہ خود میں مشغول ہو گیا. حت توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اوٹھ میں. توارت کے بعد سورج کا لفظ نہیں ہے، محذوف ہے، لیکن سمجھ آ رہا ہے. ردوہا علیہ، تو اس نے کہا واپس لو ان کو، گھوڑے واپس بلائے. فتفق مسخم بالسوق والاناق، تو اب وہ لگا تلوار مارنے ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر. یعنی نماز قضا ہونے کا اتنا افسوس ہوا کہ گھوڑوں کو واپس بلایا اور گھوڑوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا. بعض نے مسخن سے کیا کہا کہ ہاتھ پھیرے، بعض کہتے ہیں نہیں، مار دیا ان کو، واپس رکھا اور ان کو محبت سے کر کے اور لیکن کو ختم. کیس کے دو نئی معنی پیش کیے جاتے ہیں، کہ ان کو ہی مروا دیا کہ جن کی وجہ سے میری نماز قضا ہوئی، میں اسی کو ختم کر دوں، اور بعض نے کسی اور اینگل سے بھی لیا. لیکن بہرحال اس طرح کی بات تھی کہ جس سے ان کے دکھ اور تکلیف کو سامنے رکھا جا سکتا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَا، اور ہم نے بے شک ازمایا سلیمان کو. وَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ اناب، اسی طرح ہم نے ازمائش میں ڈالا سلیمان کو، اور اس کے تخت پر ہم نے ایک جسد ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کر لیا. اب یہ ایک اور واقعہ ہے، دونوں کو اصل میں یہ بھی بہت ہی مشکل واقعات ہیں، کیونکہ نبیوں کے بارے میں کوئی بات کہنا آسان نہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک مرفوع روایت آتی ہے. خلاصہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان نے ایک موقع پر اپنے سپہ سالاروں سے غصے کی حالت میں یہ کہا کہ تم مت سمجھو کہ میرا اقتدار اور میری طاقت تم لوگوں کے بل پر قائم ہے. میں آج رات اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان سے سب سے بیٹے پیدا ہوں گے جو بڑے ہو کر میرے دست و بازو بنیں گے، یعنی اللہ کے راستے کے مجاہد بنیں گے. لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اب نیت بھی ٹھیک تھی، ارادہ بھی ٹھیک تھا، کاز بھی بڑی اچھی ہے، بیٹے کیوں ملنے، تاکہ اللہ کے راستے کے مجاہد بنے. لیکن اللہ نے کسی بیوی سے بچہ نہیں دیا، صرف ایک بیوی جو تھی وہ پریگننٹ ہوئی، اور کہتے ہیں کہ اس سے بھی جب انتظار کے بعد دیکھا تو ہینڈی کیپ بچہ پیدا ہو گیا. جسدن کا لفظ آگے ہم پڑھیں گے. اپاہج بچہ پیدا ہو گیا، تو بات پھیل گئی کہ حضرت سلیمان نبی تھے، صاحب تھے، اس کے باوجود دیکھیے کہ ایک بچہ بھی ان کا پیدا نہیں ہوا. تو اس واقعے کو کہتے ہیں کہ یہاں رکھے، اس کے اوپر ہم بعد میں تھوڑی بات کر لیں گے. لیکن یعنی جو انہوں نے چاہا وہ نہیں ہوا، اتنا بھی سمجھ لیں. قال رب اغفر لی وہب لی ملکن، تو حضرت سلیمان نے دعا کی، اے میرے رب مجھے معاف فرما اور میرے لیے ایسی بادشاہت فرما دے. لا ينبغي لأحد من بعدي، جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو. انک انت الوہاب، اور بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے. فوراً مان گئے، یہ نہیں گلہ نہیں کیا کہ اچھا بچہ کیوں نہیں ہوا، تو نے تو میری سنی نہیں، کچھ نہیں. کہا نہیں، اللہ آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا. کہتے کہ اس صبر کے بعد اللہ نے پھر آپ کو جنوں، پرندوں اور ہواؤں پر حکومت دے دی. کہا کہ اللہ مجھے وہ حکومت دے جو کسی کو نہ ملے. اور حضرت سلیمان اور داؤد پر اللہ کے خصوصی انعامات ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں باپ بیٹوں کی زندگی میں ایک بات بڑی ہے، نعمتوں کو پا کر شکر. سورۃ نمل آیت 19 میں بھی پڑھ چکے ہیں. وقال ربی اوزین یشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ، اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ تیرا شکر کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھے دی. وعلی والدیہ، اور میرے باپ پر یا میرے ماں باپ کو دی. وانعم علی صالحا ترداہ، اور اس کی توفیق دے کہ میں وہ اچھے عمل کروں جس کو تو پسند کرے. بڑا اہم نقطہ ہے، بات کی تھی پیچھے کہ اچھے عمل نہیں مانگے، وہ اچھے عمل جس پہ تو بھی راضی ہو. کیونکہ اپنے زوم میں تو بہت سارے لوگ اچھے عمل کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ اسے راضی بھی ہوتا ہے کہ نہیں. وَادْخِلْنِ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر. اللہ نے سن لیا. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً، تو ہم نے اس کے لیے ہواؤں کو بھی مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے چلتی تھی. حَيْثُ أَصَابَ، نرمی سے چلتی تھی. رخا کہتے ہیں نرمی سے چلنے کو، جہاں کہیں جانے کا ارادہ ہوتا تھا. ہوا ان کی مرضی کی تھی، اترنا ہوتا تھا وہ اپنے قالین سے تو ہوا ہلکی ہو جاتی تھی، نیچے اتر آتے تھے، چڑھنا ہوتا تھا تو وہ ہوا کو کہتے چل پڑ، تو ہوا تیز ہو کے جدھر جاتے خشکی سر تری پہ سفر کرتے تھے. والشیاطین کل بنائم وغفواس، اور سرکش جنات کو بھی ہم نے مسخر کر دیا، سب کے سب عمارتیں بنانے والوں اور غوطہ خوروں کو. یعنی یہ نعمتیں جو ان کو ملی تھی نا، یہاں لکھا لیں کہ صبر اور شکر کے بعد ملی تھی. ہر نبی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا، کوئی نعمت کوئی آزمائش آئی، پھر اس کی کامیابی پہ اللہ نے ان کو نعمتیں دی. تو یہاں اشارہ وہی جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، سمندروں کی تہوں سے موتی نکالتے تھے. بننا کہتے معمار کو، عمارتیں بنانے والا، ٹھیک ہے. اسی طرح عرب معاشرے میں کسی بھی پیشے کو ویسے آرٹ نہیں سمجھا جاتا تھا، تو کہا کہ ہم اس طرح کے کام کرواتے ہیں. وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور دوسرے جنات کو بھی جو جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں. ھذا عطاؤنا، بس یہ ہے ہماری عطا. فامنن، اب چاہو تو احسان کرو. اور ہم سکھ بغیر حساب، یا ان کو رکھو اپنے پاس کوئی حساب نہیں. یہ ہے اصل بات. حضرت سلیمان کو جتنی نعمتیں ملی ہیں، ان کو دنیا میں بتا دیا تھا کہ آپ سے حساب نہیں ہوگا. یہ ہے حضرت سلیمان کی ایک آئیڈینٹیٹی، الگ چیز. جو مرضی رکھو نہ رکھو، اپنے پاس رکھو، سارا کھا لو، زکات دو نہ دو. مثال دے رہی ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، کسی غریب کو ایک پینی نہ دو، اللہ کہتے بغیر حساب. اور یہ صرف اور صرف حضرت سلیمان کی دعا ہے کہ جو بھی ان کو دنیا میں ملے گا ان سے حساب نہیں ہوگا. کیوں؟ وجہ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، بے شک وہ ہمارے پاس اچھے ٹھکانے میں بھی تھا، یعنی وہ ہمارے پاس مقرب بھی تھے اور ان کا مقام بہت بلند تھا. کچھ کیا ہوتا ہے نا تو پھر اللہ یہ خوبیاں دیتا ہے. تو یہاں حضرت سلیمان کا ذکر تھا. ساری باتیں جو حضرت سلیمان سے ریلیونٹ ہیں، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جب بندے نے رب کی بات مانی ہوتی ہے نا، تو پھر رب پر مان بھی ہوتا ہے، پھر وہ ایسی دعائیں کر لیتا ہے کہ اللہ جو تم مجھے دے رہے نا، وہ کسی اور کو نہ دینا. پھر دوسری بات ہے کہ اللہ وقت کے بادشاہ کیا نبی اس کی بھی نہ سنے تو نہ سنے. ہم کہتے ہیں بابا جی کی اللہ ضرور سنتا ہے، پیر صاحب کی ضرور سنتا ہے. پیروں کے پیر ہوتے ہیں نبی، اللہ نے نہیں سنی. انہوں نے کہا 100 بیٹے ہوں گے، ایک بھی کوئی نہیں ہوا، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی گلا نہیں، کیونکہ رضیت باللہ ربن. یہ ہے انہ ابواب. جتنا ایک انسان اللہ کے بارے میں اس کے فیصلوں پہ راضی ہوگا نا، اس سے جو اللہ خوش ہوتا ہے، شاید سوکھی تہجدوں سے بھی اللہ خوش نہ ہو. یہاں یہ سبق ہے، اپنی زندگی کے ہر دن اللہ کا کروڑ شکر کریں. جو دیا شکر، جو نہیں دیا اس پہ اور شکر، جو دے کے لے لیا اس پہ تو شکر الحمدللہ. اس طرح روئی کے گولے بن جائیں کہ اللہ کے ہر فیصلے کو دل کی خوشی بنا لیں، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی قبول کرے گا اور بہت سارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اور یہی وہ چیزیں، ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جنوں کی بات ہوئی تھی، تو آپ نے کہا کہ ایک جن نے مجھے ستایا، تو میں نے سوچا کہ اس کو قابو میں کر لوں، پھر مجھے اپنے بھائی کی بات یاد آ گئی کہ اللہ میرے بعد یہ نعمت کسی کو نہ دینا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کیا کہ جب سلیمان نے کہہ دیا تھا کہ اللہ جو نعمت مجھے دی ہے وہ دوسروں کو نہ دے، تو میں کیوں اس چیز کو لوں. کوئی حسد نہیں ہوتا نبیوں میں، کسی کی ایک خوبی ہے. آج دینداروں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض نہیں ہونا چاہیے. اللہ کسی ایک کو ایک نعمت دے دیتا ہے، آپ دوسری میں محنت کر لیں، آپ کچھ اور کر لیں. اگر آپ کے پاس جو چیز تھی دوسرے کے پاس بھی آ گئی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں سے ہمیں انیوژل نعمتوں کی بات پتہ چلتی ہے. صرف ایک تو روایتیں ہیں، تاکہ یہ موضوع آج ہی پورا ہو جائے تو بہتر ہے. ابو داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے تو گھر میں تشریف فرماتے، جو تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا. وہاں حضرت عائشہ کے کھیلنے کی گڑیا رکھی ہوئی تھی، نوٹ کریں، گڑیا رکھی ہوئی تھی ان کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا میری گڑیا ہے. آپ نے دیکھا بیچ میں ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس پر کپڑے کے دو پر لگے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گھوڑا ہے. فرمایا یہ اس کے اوپر دونوں طرف کپڑے کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ کہا یہ اس کے پر ہے. فرمایا اچھا گھوڑا اور اس کے پر، یعنی آپ نے حیرت کا اظہار کیا. تو اس پہ صدیقہ نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان کے پر دار گھوڑے تھے؟ کیا آپ کے گھوڑے پروں والے تھے؟ یہ سن کر آپ ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت بھی دکھائی دینے لگے. اب 15-16 سال کی بچی تھی حضرت عائشہ، لیکن انٹرلیکٹ کتنا ہے کہ انہوں نے قرآن سمجھا ہوا تھا تو اب نبی کو یہ بات کہہ کے چپ کرا دیا نا کہ بھئی ہاں ان کے گھوڑے تھے تو میرے بھی ہیں. اور یہ گڑیاں اور گھوڑے جو تھے یہ کپڑے کے ہوتے تھے، یہ ایسے نہیں ہے کہ جو آج کے دور میں کوئی باربی سٹائل گھوڑے، یعنی بالکل ایسے بچوں کو بہلانے کے لیے مائیں اس دور میں بناتی تھی. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے کہ حضرت سلیمان نے ان گھوڑوں کو ختم ہی کروا دیا کہ ان سے نماز چلی گئی، میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا عمل ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری نمازوں کو لیٹ کرے اس کو مینج کریں، آرگنائز کریں. دنیا کی کوئی بھی مشغولیت اس قابل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی نماز اور اپنی عبادات کو پیچھے کر دیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو واقعہ ہے نا فقط فتن سلیمان والقین علی کرسی جسد، اس پہ بہت زیادہ اشکال ہے. میرا اپنا شرح صدر ابھی تک نہیں ہوا اس کے اوپر، اس لیے میں بس اس پہ خاموش ہی رہتی ہوں، سچی جو بات ہے. لیکن یہ جو جسد ہے نا، اس کو لوگوں نے ہینڈی کیپ بچے کے ساتھ پیش کیا، جو میں نے آپ کو بھی واقعہ بتایا. لیکن یہ کون تھا کیا تھا، مجھے آپ کو اس پہ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں عمل کی بات لے لی یہ بہت اچھی ہے، اسی کو بس سامنے رکھیں. جہاں بھی کوئی بات نبیوں کے بارے میں آ جائیں بہت کیئرفل ہو جائیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مزہ آ جائے گا، کہانی پوری ہو جائے گی، سٹوری پوری سمجھ آ جائے گی، ایسا نہ کریں. بس یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو نا احببتو، تو اس کا معنی کیا کہ آثرتو، اختیار کرنا، یعنی میں نے اس کو ترجیح دی. ان بمانی علا ہے، اور توارت سورج کے لیے، شمس اس کے اندر محذوف ہے. اور مسخم بالسو کی والا ناک کا ایک ترجمہ ذبح کرنا بھی ہے، اور اس کا بھی معنی کیا ہوگا مسخم بالسیف، تلوار چلا دی اس پہ، یعنی ان کو ذبح کر دیا کہ ان کے اندر میں کیوں رہوں. اللہ کے نبی کی ایک بڑی خوبصورت دعا بھی ہے کہ جس میں آپ نے یہی کہا کہ اللہ جب لوگ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں تو اس وقت میری آنکھوں کو اپنی عبادت کی لذت دے دے. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہاں یہی دعا کر کے پورا کریں گے کہ وہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اچھے طریقے سے ہم ان ساری چیزوں کو سیکھیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کل کے سبق میں حضرت ایوب کا قصہ، اور صبر ایوب تو مشہور ہے، جتنے بیمار لوگ ہیں ان سب کے لیے کل کا سبق لازم ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو صحتیں دیں اور کیا انہوں نے کام کیے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.